خلاصہ ترجمہ ان تمام آیات کا یہ ہے کہ قرآن حکیم ہے، یعنی حکمت سے بھرا ہوا ہے، راہ راست کی تمام منازل طے کرا دیتا ہے، اور ذکر للعالمین ہے، یعنی ہر ایک قسم کی فطرت کو اس کے کمالات مطلوبہ یاد دلاتا ہے، اور ہر یک رتبہ کا آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک عامی ویسا ہی ایک فلسفی، یہ اس شخص کے لیے اترا ہے جو انسانی استقامت کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی انسانی درخت کی جس قدر شاخیں ہیں، یہ کلام ان سب شاخوں کا پرورش کرنے والا اور حد اعتدال پر لانے والا ہے، اور انسانی قوا کے ہر یک پہلو پر اپنی تربیت کا اثر ڈالتا ہے۔ کوئی صداقت اس سے باہر نہیں، اس کی تعلیمیں بصیرت بخشتی ہیں اور ایمان لانے والوں کو وہ راہ دکھاتی ہیں جس سے ایمان قوی ہوتا ہے، اور رحمانیت اور رحیمیت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے عرفان کے درجہ تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو، اور قسم اس بات پر ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی تعلیمات سنت اللہ کے مخالف نہیں، بلکہ اس کی تمام تعلیمات کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے دقائق کو وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ اس جگہ اللہ جل شانہ نے مواقع النجوم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ستارے نہایت بلندی کی وجہ سے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں، مگر وہ اصل میں نقطوں کی طرح نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں، ایسا ہی قرآن کریم اپنی نہایت بلندی اور علو شان کی وجہ سے کم نظروں کے آنکھوں سے مخفی ہے، اور جن کی غبار دور ہو جاوے وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے دقائق عالیہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں سے مخصوص ہیں، جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر علم قرآن مخصوص بندوں سے خاص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیوں کر مواخذہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے، وہ عام فہم ہے جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایسی نہیں ہے کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے، اور اگر وہ عام فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا۔ مگر حقائق معارف چونکہ مدار ایمان نہیں، صرف زیادت عرفان کے موجب ہیں، اس لیے صرف خواص کو اس کوچہ میں رہ دیا، کیونکہ وہ دراصل مواہب اور روحانی نعمتیں ہیں جو ایمان کے بعد کامل الایمان لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ کلمات قرآن کے اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑ ثابت ہو اور شاخیں اس کی آسمان میں ہوں، اور وہ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنا پھل دیتا ہے، یعنی انسان کی سلیم فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ اور آسمان میں شاخوں کے ہونے سے یہ مراد ہے کہ بڑے بڑے معارف پر مشتمل ہے جو قانون قدرت کے موافق ہیں، اور ہمیشہ پھل دینے سے یہ مراد ہے کہ دائمی طور پر روحانی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن اس سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے جس میں ذرا کجی نہیں، اور انسانی سرشت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ اور در حقیقت قرآن کی خوبیوں میں سے یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک کامل دائرے کی طرح بنی آدم کی تمام قوا پر محیط ہو رہا ہے، اور آیت موصوفہ میں سیدھی راہ سے وہی راہ مراد ہے کہ جو راہ انسان کی فطرت سے نہایت نزدیک ہے، یعنی جن کمالات کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے ان تمام کمالات کی راہ اس کو دکھلا دینا، اور وہ راہیں اس کے لیے میسر اور آسان کر دینا جن کے حصول کے لیے اس کی فطرت میں استعداد رکھی گئی ہے۔ اور لفظ اقوم سے آیت یہدی للتی ہے یا اقوامو بنی اسرائیل 10 میں یہی راستی مراد ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ قرآن کریم تمام جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ قول بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں تمام اقسام حکمت الہی کے موجود ہیں، کیونکہ جو کتاب خود ناقص اور بعض معارف سے خالی ہو وہ عام طور پر الہیات کے مختیوں اور مصیبوں کے لیے قاضی اور حکم نہیں ٹھہر سکتی، بلکہ اسی وقت حکم ٹھہرے گی کہ جب جامع جمیع علوم حکمیہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن تمام شکوک سے پاک ہے اور اس کی تعلیمات میں شک اور شبہ کو راہ نہیں، یعنی علوم یقینیہ سے پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن وہ حکمت ہے جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور تمام الہی کتابوں پر حاوی ہے، اور تمام معارف دینیہ کا اس میں بیان موجود ہے۔ وہ ہدایت کرتا ہے اور ہدایت پر دلائل لاتا ہے، اور پھر حق کو باطل سے جدا کر کے دکھلا دیتا ہے، اور وہ پرہیزگاروں کو ان کی نیک استعدادیں جو ان میں موجود ہیں یاد دلا دیتا ہے، اور اس کی تعلیم یقین کے مرتبہ پر ہے، اور وہ غیب گوئی میں بخیل نہیں ہے، یعنی اس میں امور غیبیہ بہت بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں کہ اپنے اندر ہی امور غیبیہ رکھتا ہے، بلکہ اس کا سچا پیرو بھی من جانب اللہ الہام پا کر امور غیبیہ کو پا سکتا ہے، اور یہ فیض اسی پاک کتاب کا جو بخیل نہیں ہے۔ اور دوسری کتابیں اگرچہ من جانب اللہ بھی ہوں، مگر اب وہ بخیل کا ہی حکم رکھتی ہیں، جیسے انجیل اور توریت، کہ اب ان کی پیروی کرنے والا کوئی نور حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ انجیل تو عیسائیوں سے ایک ٹھٹھا کر رہی ہے، کیونکہ جو عیسائی ایمانداروں کی علامتیں انجیل نے ٹھہرائی ہیں کہ وہ ناقابل علاج بیماروں یعنی مادرزاد اندھوں اور مجزوموں اور لنگڑوں اور بہروں کو اچھا کریں گے اور پہاڑوں کو حرکت دے دیں گے اور زہر کھانے سے نہیں مریں گے، یہ علامتیں عیسائیوں میں نہیں پائی جاتیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات کہہ کر کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم میں ایمان ہو تو یہ تمام کام جو میں کرتا ہوں تم کرو گے، بلکہ مجھ سے زیادہ کرو گے، اس بات پر مہر لگا دی کہ تمام عیسائی بے ایمان ہیں، اور جب بے ایمان ہوئے تو ان کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ کسی سے سچائی دین کے بارے میں بحث کریں، جب تک پہلے اپنی ایمانداری ثابت نہ کر لیں، کیونکہ ان کی حالت یہ گواہی دے رہی ہے کہ بوجہ نہ پائے جانے قرار دادا علامتوں کے یا تو وہ بے ایمان ہیں، اور یا وہ شخص کاذب ہے جس نے ایسی علامتیں ان کے لیے قرار دیں جو ان میں پائی نہیں جاتیں۔ اور دونوں طور کے احتمال کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ سچائی سے بکلی دور و محجور و بے نصیب ہیں، مگر قرآن کریم نے اپنے پیروں کے لیے جو علامتیں قرار دی ہیں وہ صدحہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، جس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا برحق کلام ہے۔ لیکن اگر عیسائیوں کو ایماندار مان لیا جاوے تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ انجیل موجودہ کسی ایسے شخص کا کلام ہے کہ جو جھوٹی پیشگوئیوں کے سہارے سے اپنے گروہ کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس تقریر سے حضرت مسیح علیہ السلام پر ہمارا کوئی حملہ نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ باتیں حضرت مسیح کی طرف سے ہیں تو انہوں نے ایمانداروں کی یہ نشانیاں لکھ دیں، پھر اگر کوئی ایمانداری کو چھوڑ دے تو حضرت مسیح کا کیا قصور؟ بلکہ حضرت مسیح نے ان علامات کے لباس میں عیسائیوں کے بے ایمان ہو جانے کے زمانے کی ایک پیشگوئی کر دی ہے، یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ جب اے عیسائیوں تمہارے پر ایسا زمانہ آوے کہ تم میں یہ علامتیں نہ پائی جاویں تو سمجھو کہ تم بے ایمان ہو گئے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم میں ایمان نہ رہا۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے عیسائیوں کے بعض خاص افراد میں یہ علامتیں پائی جاتی تھیں، اور خوارق ان سے ظہور میں آتے تھے، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باست میں جب وہ لوگ باعث نہ قبول کرنے اس آفتاب صداقت کے بے ایمان ہو گئے اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ رہا، تب عموماً بے ایمانی کی علامتیں ان میں ظاہر ہو گئیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ جب تک عیسائی احکام التورات والانجیل کا اپنے تئیں مصداق ثابت نہ کریں، یعنی ایمانداری کی علامتیں نہ دکھلائیں، تب تک بار بار ان سے یہی مواخذہ کریں کہ وہ ان علامات قرار دادا انجیل کے روح سے اپنا ایماندار ہونا ہمیں دکھلا دیں۔ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم کس دین کی طرف بلاتے ہو؟ آیا اس انجیلی دین کی طرف جس کے قبول کرنے والوں کی یہ علامتیں لکھی ہیں کہ روح القدس ان کو ملتی ہے اور ایسے ایسے خوارق وہ دکھاتے ہیں؟ اگر وہی دین ہے تو بہت خوب، وہ علامتیں دکھلاؤ، اور اول اپنے تئیں ایک ایماندار عیسائی ثابت کرو، اور پھر اس روشن اور مدلل ایمان کی طرف دوسروں کو بلاؤ، اور جبکہ اس ایمان کی علامتیں ہی موجود نہیں تو نجات جس کا ملنا اسی ایمان پر مبنی ہے اسی طرح باطل ہوگی جیسا کہ تمہارا ایمان باطل ہے، اور جھوٹے ایمان کا ثمرہ سچی نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ جھوٹی نجات ثمرہ ہوگی جو جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ غرض کوئی عیسائی بحیثیت عیسائی ہونے کے بحث کرنے کا حق نہیں رکھتا جب تک انجیلی نشانیوں کے ساتھ اپنے تئیں سچا عیسائی ثابت نہ کرے۔ وَأَنَّا لَهُمْ ذَلِكَ، پھر ہم بقیہ آیات کا ترجمہ کر کے لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اور رسول ایک نور ہے جو تمہاری طرف آیا، یہ کتاب ہر یک حقیقت کو بیان کرنے والی ہے، خدا اس کے ساتھ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اور سیدھی راہ جو اس تک پہنچتی ہے ان کو دکھلاتا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اے لوگو، قرآن ایک برہان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہے، اور ایک کھلا کھلا نور ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ آج تمہارے لیے دین کامل کیا گیا اور تم پر سب نعمتیں پوری کی گئیں، اور میری رضامندی اس میں محدود ہو گئی کہ تم دین اسلام پر قائم ہو جاؤ۔ خدا نے نہایت کامل اور پسندیدہ کلام تمہاری طرف اتارا۔ اس کتاب میں یہ خاصیت ہے کہ یہ کتاب متشابہ ہے، یعنی اس کی تعلیمات نہ باہم اختلاف رکھتی ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے منافی ہیں، بلکہ جو کمال انسان کے لیے اس کی فطرت اور اس کے قوا کے لحاظ سے ضروری ہے اسی کمال کے مناسب حال اس کتاب کی تعلیم ہے، اور یہ صفت توریت اور انجیل کی تعلیم میں نہیں پائی جاتی۔ توریت میں حد سے زیادہ سختی اور انتقام پر زور ڈالا گیا ہے، اور وہ سختی متی اور نافرمان اور دوست اور دشمن دونوں کے حق میں ایسے طور سے تجویز کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت کی تعلیم کو خاص قوم اور خاص زمانہ کے لحاظ سے یہ مجبوری پیش آ گئی تھی کہ سیدھے اور عام قانون قدرت کے موافق توریت کے احکام ان قوموں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسی لحاظ سے توریت نے اندرونی طور پر یعنی اپنی قوم کے ساتھ یہ سختی کی کہ انتقامی احکام پر زور ڈال دیا، اور اف اور درگزر گویا یہودیوں کے لیے حرام کی طرح ہو گئے، اور دانت کے عوض اپنے بھائی کا دانت نکال ڈالنا داخل ثواب سمجھا گیا، اور حقوق اللہ میں بھی بہت سخت اور گویا فوق الطاقت تکلیفیں جن سے معیشت اور تمدن میں حرج ہو رکھی گئیں۔ ایسا ہی برونی احکام توریت کے بھی زیادہ سخت تھے، جن کی روح سے مخالفوں اور نافرمانوں کے دیہات اور شہر پھونکے گئے، اور کئی لاکھ بچے قتل کیے گئے، اور بوڑھوں اور اندھوں اور لنگڑوں اور ضعیف عورتوں کو بھی تہ تیک کیا گیا، اور انجیل کی تعلیم میں حد سے زیادہ نرمی اور رحم اور درگزر فرض کی طرح ٹھہرائے گئے۔ چنانچہ بیرونی طور پر اگر دشمن دین حملہ کریں تو انجیل کی روح سے مقابلہ کرنا حرام ہے، گو وہ ان کے روبرو ان کے قوم کے غریبوں اور ضعیفوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ان کے بچوں کو قتل کر ڈالیں، اور ان کی عورتوں کو پکڑ کر لے جائیں، اور ہر طرح سے بے حرمتی کریں، اور ان کے معابد کو پھونک دیں، اور ان کی کتابوں کو جلا دیں، غرض کیسے ہی ان کی قوم کو تہ و بالا کر دیں، مگر دشمن مذہب کے ساتھ لڑائی کا حکم نہیں۔ ایسا ہی اندرونی طور پر بھی انجیل میں قوم کی باہمی حفظ حقوق کے لیے یا مجرم کو پاداش جرم کے لیے کوئی سزا اور قانون نہیں، اور صرف رحم اور عفو اور درگزر کے پہلو پر اگرچہ جین مت سے بہت کم مگر تاہم اس قدر زور ڈال دیا گیا ہے کہ دوسرے پہلوؤں کا گویا خیال ہی نہیں۔ اگرچہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دینا ایک نادان کی نظر میں بڑی عمدہ تعلیم معلوم ہوگی، مگر افسوس کہ ایسے لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا کسی زمانے کے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا، اور اگر بفرض محال عمل کیا تو کیا یہی آبادی رہی اور لوگوں کی جان و مال اور امن میں کچھ خلل نہ ہوا؟ کیا یہ تعلیم دنیا کے پیدا کرنے والے کے اس قانون قدرت کے مطابق ہے جس کی طرف انسانوں کی تباہ مختلفہ محتاج ہیں؟ کیا نہیں دیکھتے کہ تمام تباہ جرائم کی سزا دینے کی طرف بتبا جھک گئیں، اور ہر یک سلطنت نے انسداد جرائم کے لیے یہی قانون مرتب کیے جو مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور کسی ملک کا انتظام بجز قوانین سزا کے مجرد رحم سے چل نہ سکا۔ آخر عیسائی مذہب نے بھی اس رحم اور درگزر کی تعلیم سے بیزار ہو کر وہ خون ریزیاں دکھلائیں کہ شاید ان کی دنیا میں نظیر نہیں ہوگی، اور جیسے ایک پل ٹوٹ کر ارد گرد کو تہ آب کر دیتا ہے، ایسا ہی عیسائی قوم نے درگزر کی تعلیم کو چھوڑ کر کام دکھلائے۔ سو ان دونوں کتابوں کا ناتمام اور ناقص ہونا ظاہر ہے، لیکن قرآن کریم اخلاقی تعلیم میں قانون قدرت کے قدم بقدم چلا ہے۔ رحم کی جگہ جہاں تک قانون قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے، اور قہر اور سزا کی جگہ اسی اصول کے لحاظ سے قہر اور سزا اور اپنی اندرونی اور بیرونی تعلیم میں ہر یک پہلو سے کامل ہے، اور اس کی تعلیمات نہایت درجہ کے اعتدال پر واقع ہیں جو انسانیت کے سارے درخت کی آپاشی کرتی ہیں نہ کسی ایک شاخ کی، اور تمام قوا کی مربی ہیں نہ کسی ایک قوت کی، اور در حقیقت اسی اعتدال اور موزونیت کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے کتابم متشابہن، الزمر 24۔ پھر بعد اس کے مسانی کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات معقولی اور روحانی دونوں طور کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ قرآن میں اس قدر عظمت حق بھری ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے سننے سے ان کے دلوں پر کا شریرہ پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل یاد الہی کے لیے بہہ نکلتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب حق ہے اور نیز میزان حق، یعنی یہ حق بھی ہے اور اس کے ذریعے سے حق شناخت بھی ہو سکتا ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آسمان پر سے پانی اتارا، بس اپنے اپنے قدر پر ہر یک وادی بہہ نکلی، یعنی جس قدر دنیا میں تباہ انسانی ہیں قرآن کریم ان کے ہر یک مرتبہ فہم اور عقل اور ادراک کی تربیت کرنے والا ہے، اور یہ امر مستلزم کمال تام ہے، کیونکہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم اس قدر وسیع دریائے معارف ہے کہ محبت الہی کے تمام پیاسے اور معارف حقہ کے تمام تشنہ لب اسی سے پانی پیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے اتارا ہے کہ تا جو پہلی قوموں میں اختلاف ہو گئے ہیں ان کا اظہار کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، اور طرح طرح کی برکتیں یعنی معارف اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی امور اس میں بھرے ہوئے ہیں، اور اس لائق ہے کہ اس کو تدبر سے دیکھا جائے اور عقل مند اس میں غور کریں، اور سخت جھگڑالو اس سے ملزم ہوتے ہیں، اور ہر یک شے کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور یہ ضرورت حقہ کے وقت نازل کیا گیا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اترا ہے، اور یہ کتاب عزیز ہے، باطل کو اس کے آگے پیچھے راہ نہیں، اور یہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہدایت دی جاتی ہے، اس میں ہر یک شے کا بیان موجود ہے، اور یہ روح ہے، اور یہ کتاب عربی فصیح بلیغ میں ہے، اور تمام صداقتیں غیر متبدل اس میں موجود ہیں۔ ان کو کہہ دے کہ اگر جن و انس اس کی نظیر بنانا چاہیں، یعنی وہ صفات کاملہ جو اس کی بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی ان کی مثل بنی آدم اور جنات میں سے بنانا چاہیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔